بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نعلم انک يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کا الحمدللہ ایک اور جمعہ، عشرہ آخر میں ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور یہ مبارک عشرہ کہ رمضان شریف کو جس طرح سال کے سارے مہینوں کے اوپر فضیلت ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح رمضان شریف کے اندر اس آخری 10 دن کو پورے رمضان شریف کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اپنے دلوں پر طاری ہونے والے وہ تمام خواہشات اور آخرت سے غفلت آ جانے والی تمام عادات کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان کی آمد اور انسان کی پیدائش کا مقصد قرآن مجید نے اسی حوالے سے ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے جو ہماری زندگی کے سارے مقصد کا احاطہ کرتا ہے اور ہماری زندگی کے مقصد کو ذکر کرتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے، عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے، کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی جو ملی ہے یہ بندگی کے لیے ملی ہے، عبادت کے لیے ملی ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے ملی ہے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری اس کے احکام کے تابع نہ کیا جائے تو پھر زندگی دنیا اور آخرت کے اندر معاذ اللہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ عبادت اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا، یہ بطور طریقے کے عبادت قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کی کئی آیات میں اپنے بندوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ اگر وہ طبیعتوں میں سکون چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے حقیقی اور سب سے ہی اہم مقصد کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ رب کی عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی جو مخلص عبادت ہو۔ سورہ ہجر کا یہ پوری سورت ختم ہوتی ہے تو آخر میں یہ 3 یا 4 آیات اس حقیقت کو ہمارے لیے بے اعتبار کہ عبادت کی اہمیت کتنی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی اہمیت کتنی ہے، اس کو واضح کرتی ہے۔ سورہ ہجر کے آخر میں اللہ رب العالمین ایک خاص مضمون پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ کفار و مشرکین جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا یا معاذ اللہ استہزاء یا معاذ اللہ ایسی کوئی نازیبہ حرکت کرتے جو وہ وقت برداشت کا تھا، وہ وقت تلقین کا تھا ہجرت سے قبل کا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب کو صبر کی، استقامت کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص نصیحتیں اللہ رب العالمین فرماتا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے اخلاق کی تربیت کی ہے اور اللہ رب العالمین میرا معلم ہے، اور پھر ساری خدائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخلاق کو، نمونے کو اور طریقے کو حاصل کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے شاہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے حبیب ہمیں علم ہے اس بات کا کہ کافروں کے تانے کی وجہ سے آپ کا دل تنگ پڑ جاتا ہے اور ان کی اذیت کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کے دل کو ان کی باتیں تنگ کر دیتی ہیں، ان کی اذیتیں، ان کی تکلیف، ان کی جانب سے دی جانے والی پریشانیاں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تنگ کر دیتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپنی طبیعت کو کیسے تازہ کریں، پھر اپنے آپ کو کس طرح بیدار کریں، کس طرح اپنی طبیعت کے اندر ذوق کو پیدا کریں اور کس طرح اپنے آپ کو فریش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان کے تانوں سے، ان کی اذیتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو اپنی طبیعت کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے ان کی طرف لو لگانے کی بجائے ہماری طرف توجہ کیجئے، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اور پھر یہ سورت مبارکہ ختم ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین فرما رہا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم کے اندر انتہائی بنیادی اور ہماری سنجیدگی کے لیے اور ہماری شرافت کے لیے اور ہمارے ارادوں کی پختگی کے لیے ایک بہت بنیادی درس دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نبی پاک کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور جب تک کیجئے کہ جب تک مکمل یقین حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے دو معنی ہیں، ہمارے علماء نے یہ معنی لیا کہ حتی یاتیک الیقین، یقین کا معنی یہاں موت کے ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے ذریعے ساری خدائی کو تلقین کی جا رہی۔ قرآن کا دستور یہ ہے، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں براہ راست خطاب حضور سے ہوتا ہے لیکن مخاطب حضور ہوتے ہیں، بات سارے بندوں سے کی جاتی ہے۔ جیسا قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا تو پھر ہم سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اب دیکھیں اشرکتا، یہ تا کی ضمیر مخاطب یہ بتا رہی ہے کہ یہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے، اگر یہاں پر بندہ یقین کرے گا تو خود پڑھنے والے کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن ترجموں سے سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے تمام اصول سامنے نہ رکھا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں اشرکتا، تم نے شرک کیا، تو نبی پاک سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو معصوم ہے، اگر انبیاء کے لیے اس کا امکان قائم ہو گیا تو پھر تو ساری شریعت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ آیت میں خطاب، یعنی بات حضور سے کی جا رہی ہے لیکن مراد ساری امت ہے، یعنی یہاں سے حضور کی ذات مراد نہیں ہے کہ اللہ یہ فرمائے اگر آپ نے شرک کیا، حالانکہ قرآن کی آیت یہی فرما رہی ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، خدا کے مقابلے میں کوئی کسی اور کو معاذ اللہ خدا بنا لیا، تو پھر آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ بظاہر آیت کا خطاب حضور کے لیے نہیں بلکہ حضور کے ذریعے ساری امت کے لیے کہ اے مخاطب، اے قرآن کو کھول کر ابھی ہدایت لینے والے، اے قرآن کی آیت کی طرف توجہ کرنے والے ہم تجھ سے مخاطب ہیں اپنے نبی کے ذریعے. اسی طرح دیکھیں دوسری ایک آیت کے اندر آتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ پس اگر تمہیں بھلا دے. اب کا ضمیر مخاطب ہے الشیطان, اگر تمہیں بھلا دے شیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا, اس قوم ظالم کے ساتھ نہ بیٹھنا جس کے پاس بیٹھنے سے تم خدا کو بھول جاؤ. تو اس آیت میں بات تو حضور سے کی جا رہی ہے لیکن اس کو حضور کے لیے رکھنا یہ ایمان کے لیے بڑا خطرہ بنے گا. تو قرآن کی کئی ایسی آیات ملیں گی جو ضمیر مخاطب کے ساتھ باقاعدہ طور پر ترجمہ اس کا یہی بنے گا جس سے خطاب آپ سے ہو رہا ہے, لیکن مراد آپ کی ذات نہیں ہے وہاں سے بلکہ آپ کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے. یعنی شیطان اگر آپ کو بہکا دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے سیدنا فاروق اعظم کو نہیں بہکاتا, حدیث موجود ہے. تو یہاں سے مراد وہ مخاطب, وہ بندہ جو قرآن کو کھول کے ہدایت لے رہا ہے حضور کے ذریعے. تو اسی طرح یہ آیات خاص طور پر ان معنوں کے اندر آتی ہے جس طرح کہ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے اشارتاً ذکر کی ہے. تو قرآن کے ترجمے میں خاص طور پر ان بات کا احتیاط بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بات حضور سے کی جا رہی ہے حضور ہی کے لیے ہے یا حضور کے دل پر اتار کر یہ قوموں کے لیے اتاری جا رہی ہے, پھر تاکہ اس پر نظریہ تشکیل دی جائے جس طرح یہ شرک والی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو اتر تو حضور پر رہی ہے لیکن اس سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے بلکہ حضور کے ذریعے سارے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا کے مقابلے میں تم نے کسی کو شریک کر دیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, تمہارے لیے شرک کرنا ممکن ہو سکتا ہے لیکن نبی کے لیے یہ محال ہے, وہ معصوم ہے اور ان پر ایسی غفلت اللہ رب العالمین طاری نہیں کرتا, ورنہ عقیدہ عصمت ہی ختم ہو جائے اور تقاضا نبوت ہی ختم ہو جائے اور اس ذات کے اوپر شک واقع ہو جائے کہ شیطان ان کو بھی بہکا سکتا ہے یا اس میں کسی چیز کی ادخال کر سکتا ہے. اسی طرز پر یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے ایک معنی کے ساتھ, فرمایا جا رہا ہے اے مخاطب واعبد ربک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے حتی یاتیک الیقین یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. سرکار کی عبادت تو ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا, آپ سارا وقت نماز میں اتارتے ہیں تو رات کے وقت آپ پوری رات قیام نہ کیا کریں تھوڑا قیام کیا کریں, جیسے سورہ مزمل میں ارشاد ہوا کہ قم اللیل رات کو قیام کریں محبوب آپ لیکن اپنی آرام کا بھی خیال کریں آپ, تھوڑا قیام کریں قم اللیل الا قلیلا رات کو قیام کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ قیام کریں. لیکن یہاں پر خاص طور پر اس بحث کو سمجھنے کے بعد میرے اور آپ جیسے عام بندے کو یہاں پر بتایا گیا اس واقعے کے ضمن میں کہ تمہارے ذہنوں کی پریشانیاں تمہاری بے چینی اصل میں یہ اللہ کی عبادت سے فرار کی وجہ سے, اللہ کی یاد کی غفلت کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں. فرما اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دلوں کو سکون ملے ذہنوں کو قرار ملے طبیعتیں اس غم کو پا کر پھر اس کو اگر آپ کو تازہ کرنا ہو تو اس کی تازگی وہیں پر رونا دھونا اس میں پڑے رہنا نہیں ہے. فرما واعبد ربک اپنے رب کی عبادت کی طرف آئیے حتیاتی کے لیے یقین یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. میں جس طرح عرض کر رہا تھا یہاں یقین کے دو معنی ہیں, ایک معنی یقین کا یہ ہے موت, یعنی جب تک خدا کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہاری موت نہ آ جائے ایک, اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس وقت تک اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے تان تشنی دنیا کے حالات و مشکلات جس کے ساتھ تم سٹرگل کر رہے ہو جو تمہارے اسباب رزق ہے اس کو تم کما رہے ہو لیکن اگر پریشانیاں مشکلات تمہارے سر کا پر ڈیرا ڈالی ہوئی ہیں اور تمہیں گھبراہٹ اور تمہیں بے چین کی ہوئی ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اسی میں پڑے رہو گے تو مزید پریشان ہو جاؤ گے. ہم نے تمہارے لیے قرار جس چیز کو رکھا ہے وہ عبادت کو رکھا ہے جس طرح دوسری آیت میں ذکر ہوا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار اس بات کو یاد رکھ لو کہ دلوں کو تمانیت اور سکون صرف اللہ کی یاد دیتی ہے. اس کی وجہ بھی ابھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہاں پر صوفیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بدن کے اندر بڑی توجہ سنیے ہر چیز کا الگ الگ کام رکھا ہے, آنکھوں کا کام رکھا ہے دیکھنا, کانوں کا کام رکھا ہے سننا, زبان کا کام رکھا ہے بولنا, ہاتھ کا کام رکھا ہے پکڑنا. ہم آنکھوں سے کان کا کام نہیں لے سکتے, زبان سے آنکھ کا کام نہیں لے سکتے, پاؤں سے ہاتھ کا کام نہیں لے سکتے. اسی طرح جس طرح ہمارے بدن کے ہر حصے کا کی خدمت الگ الگ رکھی گئی ہے اس طرح ہماری آنکھوں کا کام الگ ہے، ہمارے دماغ کا کام الگ ہے، ہمارے کان کا کام الگ ہے، ناک کا الگ ہے، زبان کا الگ ہے، ہاتھ کا الگ ہے، قدم کا الگ ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل کا بھی کام الگ ہے. دل سے تم آنکھوں کا کام نہ لو، دل سے تم ہاتھ کا کام نہ لو، دل سے تم کانوں کا کام نہ لو. جس طرح تمہاری آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، تمہارے کان سننے کا کام کرتے ہیں، تمہاری زبانیں بولنے کا کام کرتی ہیں، تو تمہارے دل کا کام صرف ہمیں یاد کرنا ہے. تو یہ سنجیدگی کے طور پر رکھنا چاہیے کہ جس طرح کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے کسی نے کہا کہ دنیا کی محبت میں کس طرح راغب ہونا چاہیے، فرمایا وہ چیزیں ظاہر میں ہوں دل میں نہ اترے. اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دی تھی کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتی ہے، کشتی جب پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ ساحل تک اور کنارے تک اور منزل تک پہنچتی ہے، لیکن پانی جو ہے جب کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے. تو فرمایا دل کے اندر دنیا کو نہیں لایا جاتا، دل کے باہر رکھا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دنیا کے جو چیزیں اچھائیاں ہیں، جو رشتے ناتے ہیں، سب باہر کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی یاد اور آخرت کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کو یاد، یعنی اس حقیقت کو پالنا ہے. اور یہ بات یہاں پر ذکر کی گئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت آپ کیجئے، یہاں تک کیجئے کہ جب تک یقین نہ آ جائے. اب یقین کا معنی ایک تو موت ہے، ایک یہ کہ واقعی میں عبادت جو ہے بندے کو یقین کے قریب کرتی ہے. اس میں حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی پاتی تو آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. یعنی جب کوئی تکلیف یا پریشانی آ جاتی تو آپ نماز پڑھتے، اور نماز ایسی چیز ہے، یعنی فرض تو ادا کر لی آپ نے، لیکن دو صلات، دو رکعت نماز حاجات پڑھ لی، دو رکعت نماز خوف پڑھ لیا، تلاوت قرآن کی طرف آ گئے. ایسے لوگ باقاعدہ آپ کی عملی زندگی کے اندر ملتے ہیں کہ آپ نماز سے پہلے، یعنی مسجد میں جب آپ داخل ہو رہے تھے تو آپ پر بہت ٹینشن تھا، بہت پریشانی تھی، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جس وقت آپ نے تسلی کے ساتھ وضو کیا اور مسجد میں آئے اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو ایسے لگا کہ جس نے کوئی تریاق، کوئی ٹھنڈا، کوئی ایسا فیض آپ کے اندر صلاحیت کر گیا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو سکون آ چکا ہے. تو یہ انسان کی ساخت، جس کو میں اور آپ شاید جلد بازی سے، یا میں اور آپ ابھی زندہ ہیں تو اس بات کا احساس نہیں کر پاتے، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو تو اس بات کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو اس کو عملی شکل پہناتا ہے اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے دوستوں سے ہزار ہاں مشورہ کر لیں طبیعتوں کے اندر قرار نہیں آتا، لیکن بندہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ کر خلوت میں آ کر دو رکعت نفل بھی اگر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کو قرار آ جاتا ہے. تو فرما وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر قرار ہو اور تمہاری طبیعتوں کے اندر آسانیاں ہو اور تمہاری طبیعتوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے تو تم اپنے رب کی عبادت کی طرف آؤ. یہ یقیناً نمازوں کے ذریعے بندہ اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت محسوس کرتا ہے کہ جب وہ باقاعدہ طور پر نماز کے لیے وقت نکالیں. مؤذن صاحب نماز سے 15 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی جس وقت نماز ہو رہی ہے بس اسی وقت اذان دے دیں، لیکن 15 منٹ ہونے کا مقصد یہ ہے. اس کے کئی مقاصد، ایک مقصد یہ ہے کہ دور دراز کے جو رہنے والے ان تک اذان پہنچے اور وہ آہستہ سے آئیں، اور خاص طور پر اتنا جلدی آئیں کہ نماز کھڑی ہو رہی اس وقت نہیں، وہ آئیں اور تاکہ ان کو تسلی کے ساتھ وضو کرنے کا موقع ملے، اور وضو کرنے کے بعد اتنی ہبڑ دھبڑ نہ ہو، اتنی تیزی نہ ہو، اتنی اجلت نہ ہو کہ ابھی اعضائے جسم سے پانی ٹپک رہا اور وہ ویسے ہی سیدھا چلا مسجد کی صف میں آ رہا ہے. یہ بھی بڑا مایوب ہے، کیونکہ وہ مائع مستعمل ہے، وہ پانی جو استعمال شدہ ہے وہ مسجد میں گرنا گناہ کا درجہ رکھتا ہے. ہم اگر اپنے گھر کے اندر بھی یہ کر کے ہیں تو ہمارے بچے بھی کہیں گے کہ یہ تہذیب نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے اور آپ سیدھا کومن میں چلے آئے، ٹی وی لانچ میں چلے آئے، آپ صحن میں چلے آئے، تو یہ تہذیب نہیں. تو اللہ رب العالمین کے گھر کو ہم نے اتنا عاری بنایا کیونکہ یہ جلدی اور جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے. جس طرح کہ آج کل تو چلو الحمدللہ اچھا ہے، ہماری اس مسجد میں بھی مسجد کی ٹوپیاں کم نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک جلد بازی کا نتیجہ ہے. اور کبھی کبھار جلد بازی ہمیں اصل نعمت کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے. جب ساری باتیں ہمیں پتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے کیا لینا ہے، تو ایک 10-15 روپے کی ٹوپی ہماری جیب میں یا سر پر نہیں ہو سکتی. یا یہی ٹوپی پہن کر اگر ہم باہر جائیں تو ہمیں خوش شرم آ جاتی کہ جناب لوگوں سے کیسے بات کریں، تو یہی پہن کر یہاں پر کیوں آتے ہیں، تو کہا پھر آپ نے رکھوایا کیوں ہے؟ ہم نے کہا رکھوایا اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد آئے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں، اس لیے نہیں رکھوایا کہ سب آئے اس کو سر پر ٹوپی پہن کر آئیں. یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ٹوپی بندے کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے، ایک شے کی اہمیت ہونی چاہیے. جہاں ہم جاتے ہیں وہاں کے لیے فائل، دستاویزات، اس کی تمام چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہم رب کی بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں، سارے کام یہیں سے ہوں گے، دنیا سے کوئی کام نہیں ہوتا. تو جب تک ہم اپنی طبیعتوں کے اوپر اس کا وقار، اس کی اہمیت، اس کی ہیبت کو تاری نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری طبیعتوں میں قرار اور یقین نہیں آ سکتا. کیونکہ یقین جب آئے گا کہ جب ہم اس کی اہمیت کو جانیں. سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حذیفہ بن یمان یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکار کو جب بظاہر کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف مراجعات کرتے اور نماز ادا کرتے، اور صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تلقین تھی، اور یقین جب نماز سے فارغ ہوتے ہماری طبیعتوں میں قرار رہتا. اس کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ نماز کو اگر نماز کی طرح پڑھا جائے تو وہ طبیعتوں میں طمانینت دیتی ہے، نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے تو وہ فحش اور بدکاری کے کاموں سے بچاتی ہے. مثلا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نماز جو ہے سے پہلے 15 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی دکانوں کا رخ چھوڑ کر اس طرف آئیں، اور جمعے کے دن تو خاص حکم ہے کہ کاروبار کو بند کر کے آئیں، کاروبار کو باقاعدہ بند کر کے آئیں. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے، پھر اس میں بہانے کرنا کہ میں دکان کھلی رکھتا ہوں تو ایک بچے کو ادھر بھیج دیتا ہوں، تو ایک بچے کو ادھر بھیج دیتا ہے. ہم نے کہا تو افادیت ہی ختم ہو جائے. فقہ کی زبان کے اندر اس کے جواز کے حکم نکل آتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرکزی مسجد کی طرف چلے گئے، لیکن جو اس کی افادیت ہے، جس وجہ سے اس کاروبار کو بند کرایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل کاروبار کیا، اسی میں پڑے رہو گے یقین کبھی نہیں آئے گا، اس میں پڑے رہو گے آخرت کی یاد کبھی نہیں جاگے گی، اس میں پڑے رہو گے تمہیں یہی پتا چلے گا کہ پہل کیا ہے اور ثانی کیا ہے، پہلا کیا ہے، دوم کیا ہے. اس لیے اس میں پڑھنے کی بجائے کہ میں اپنے ایک مزدور کو ادھر بھیج دیتا ہوں ادھر بھیج دیتا ہوں، تو فقہ کے جزئیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جواز کا حکم آ جائے گا کہ یہ بالکل جائز ہے. لیکن شریعت مطہرہ بطور آداب اور اخلاق کے جو آپ کی تربیت کرنی چاہتی ہے وہ آپ کے اندر مرتب نہیں ہو پائے گی. کیا ہی ایسا ہو کہ جمعے کی پہلی اذان ہو اور دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہو جائے. ایک تو یہ کہ ماحول کو درس گیا اور اعلان گیا کہ نماز ہی سب سے بڑی ہے اور اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے. مومن کے لیے سب سے بہترین کاروبار وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا ہے، ایک، اور خود اس کی تربیت یہ ہے کہ میں نے اگر گلے میں لاکھوں روپے اپنے لیے نفع کے جمع کر لیے لیکن اصل اس نفع کی اہمیت نہیں ہے، اس پکار کی اہمیت ہے میرے لیے، وہ منزل ہے. تو یہ بندے کے لیے ایک بنیادی طور پر اس کی زندگی کے اندر اتنا خوبصورت نور کا نقطہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر پڑی ہوئی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی یاد کی طرف راغب کر دیتا. تو جب نماز میں ہم پہلے حاضر ہو جاتے ہیں اور وضو تسلی سے کر لیا، ہمیں پتا ہے ابھی جماعت کھڑے ہونے میں امام صاحب ابھی ٹائم ہے، 7 منٹ ہے، 8 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، تو تسلی سے پھر ہم تھوڑا وقت وضو خانے پر گزار کر اپنے جسم کے اعضاء کو صاف کرتے ہیں. یہ ہبڑ دھبڑ اور تیزی کی عادت پھر نہیں ہوتی. پھر تسلی سے خراما خراما چلتے ہوئے آتے ہیں آداب کے ساتھ، اور جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں مسجد کے آداب بھی یاد رہتے ہیں، قدم کس طرح اٹھانا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس صورت میں آنا ہے، صف میں کس طرح بیٹھنا ہے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آنا اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے چڑھ کر آنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک اور اس شخص کو ڈانٹ پلائی کہ یہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہا ہے. اس لیے کہ جمعے کا اجتماع یا نماز کا اجتماع یہ صفوں میں جو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ تاکہ دلوں کے اندر اخوت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے. آپ جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یوں ہی آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا. یہ نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں، آپ اپنے سگے بھائی سے دور کھڑے ہوں گے شیطان آپ کے دل کے اندر بغض پیدا کر دے گا، لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ کھڑے اور اتنا ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ دونوں کندھے ملا لیں تو اس کا تو عملی نتیجہ یہ ہے کہ محبت دل میں آئے. وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ کندھوں کو سختی کے ساتھ نہ جوڑو بلکہ تو محبت کی راہ نرمی کے ساتھ ملاؤ، تاکہ اس کے دل کے اندر ایک اہمیت، پڑوس کے دل کے اندر بھی اہمیت پیدا ہو. تو یہ جو اخوت کا جذبہ اور محبت کا جذبہ جو سوسائٹی کے لیے سب سے بنیاد ہے، ان باتوں کو بظاہر ہم چھوٹا سمجھ کر اگنور کرتے ہیں بڑی چیز کی طرف، لیکن اصل تمام بڑی چیزوں کو بچانے والی یہی چیز ہے. تو جب بندے کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ آرام سے مسجد کے اندر آتا ہے اور سنتیں ادا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو طبیعتوں کے اندر وہ وقار، مسجد کی عمارت کو دیکھنا عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے، مسجد میں داخل ہو کر وقت ہو تو ایسے ہی بندے کا دل اللہ کے راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کلمات جو لکھے گئے ہیں یہ حصول برکت کے لیے لکھے گئے ہیں، اور یہ خاص طور پر اس لیے رکھے گئے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کوئی اور تصویریں تو نہیں لگی ہوئی کہ جو ہمارے گھروں میں یا دکانوں میں لگی ہوتی ہے. ایسی تصویریں تو دکانوں اور گھروں میں بھی جائز نہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. لیکن یہ دیکھیں اسماء باری تعالیٰ لکھے ہوئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء لکھے ہوئے ہیں, درود پاک, یہ تقریباً ہر مسجد شریف میں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ ظاہر سے, کیونکہ انسان ہے نا, جذبات رکھتا ہے, تو جو دیکھتا ہے اس کو فوراً بھلی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. تو مسجد کے ماحول کو بنایا اس لیے ایسا جاتا ہے تاکہ وہاں پر پہنچ کر خود بخود دنیا اس کے دماغ سے نکلے اور اللہ کی یاد اس کے دماغ میں گھر کر جائے. یہ مقصد ہوتا ہے ان چیزوں کا, جس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں جاتی. بات ہم سب سمجھتے ہیں لیکن توجہ نہیں جاتی, اور یہ عبادت کا مہینہ ہے, اس لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب ذرا غور کیجئے اس پر کہ جس وقت ہم نماز کے لیے پھر کھڑے ہوں گے تو پرسکون ہوں گے. اکثر میں اور آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, یار نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں, نماز میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں دماغ جو ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے اہتمام کے بعد بھی اگر وسوسے آئے تو یہ ایمان کا حصہ ہے. بخاری شریف کی حدیث سے صحابہ کرام نے جب حضور سے خود پوچھا کہ نماز میں ہمیں ایسے خیالات آ جاتے ہیں, یا کبھی آپ کی ذات کے بارے میں بھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم مرنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن زبان پر اس کو لانا گوارا نہیں کرتے, تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا, گھبراؤ نہیں, یہ ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ شیطان جاتا وہیں پر ہی ہے جہاں پر ایمان موجود ہوتا ہے. اس پر استغفار کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود کے لیے کہ اس کو اللہ رب العالمین دور کرے. یہ ایمان کا حصہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کاش ایسے جذبات ہمارے اندر آ جائیں کہ جو اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے وسوسے کسی اور طریقے سے ہوتے ہیں. ایمان الحمدللہ ہوتا ہے لیکن بہت ضعیف ہوتا ہے, اس وجہ سے ایک یلغار دوسری طرف سے آتی ہے, اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ہبڑ دھبڑ وقت کی کمی. یہ 15 منٹ پہلے اذان دینا یا 10 منٹ پہلے اذان دینا, اس میں نفسیاتی درس بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کہ میں مسجد کی طرف چلا, 15 منٹ باقی نماز کے لیے پھر بھی چلا, اور مسجد کے باہر آپ نے جوتے اتارے, آپ نے وضو کیا اور آپ صفوں کے اندر آئے, یہ تمام خیال جو ہے اور یہ تمام ترتیب جو ہے اور یہ تمام چیزوں کی جو مقدمات ہے, یہ آپ کے ذہنوں کے اندر نفسیاتی طور پر جو پچھلا خیال ہے اس کو زائل کرے گا. اور جس وقت آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں گے, پہلے سے اگر آپ نے یعنی وقت نکال کر جماعت کھڑے ہونے سے 10 منٹ پہلے, 15 منٹ پہلے, 5 منٹ پہلے بھی اگر آپ مسجد کے اندر آ گئے تو آپ نمازوں میں وسوسوں کو نہیں پائیں گے, خیالات کو نہیں پائیں گے. اس لیے کہ خود نفسیات کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان 3 سے 4 منٹ بھی اگر اپنے پچھلے کام کو چھوڑ کر اگلی اہمیت کی طرف توجہ کرتا ہے تو پچھلی باتیں خود اس کے ذمہ سے نکل جاتی. لیکن ہم اینڈ ٹائم پر جب آتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں تو نہیں, رکعت تو نہیں نکل جائے گی, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, لیکن ہم اپنی عادت ایسی بنا لیتے ہیں, اس لیے نماز کا وہ یقین ہمارے دل کے اندر مرتب نہیں ہو پاتا. اور یہ جو قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے کہ واعبد ربک, اپنے رب کی عبادت کر, حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ تجھے حقیقی یقین حاصل ہو جائے, اس کی وجہ یہ کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے نماز کے اندر تو اس کی نیت اس بات, یعنی نیت اس کے دل کا ارادہ, انٹینشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں رب کے آگے کھڑا ہوں. یہی حقیقت میں اور آپ صرف اتنا یقین کر لیں اور اس کی یقین کو دل کے قریب کر لیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں, تو بڑے سے بڑا ٹینشن نماز کے جو پہلے تھا وہ بعد میں باقی نہیں رہتا. اس سے مقابلے کی ہمت آ جاتی ہے, برداشت آ جاتا ہے, قوت آ جاتا ہے, صبر آ جاتی ہے, کہ جب بندہ اپنے حقیقی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر میں اپنے رب کی کبریائی اور اس کی بلندی کو ذکر کر رہا ہوں, اور وہ نماز میں اللہ رب العالمین کی تعریف, جماعت میں تو مقتدی پیچھے تلاوت نہیں کرتے, تلاوت تو امام کرتا ہے, مقتدی کو تو تلاوت پیچھے کرنا ہی ناجائز ہے, کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو جماعت کے اندر کہ قرات الامام قرات لہو, حضور نے فرما امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے, لیکن امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں غور کرنا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یعنی ہم نے اپنا مرتبہ اپنی ذات اور اپنی حیثیت جو بنا رکھی ہے, تو نماز کے اندر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت اور اوقات کچھ نہیں ہے, مقام اور جس کے مرتبے کی بلندی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کی تعریف, اس کے صفات, اس کے کمالات, اس کے حسن کو جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر اس کی ملاقات کا شوق نماز میں یاد ہوتا ہے, نیکیوں کا شوق. تو یہ جو خود بخود ایک فکر سے حقیقی توجہ کی طرف جو بندے کی فکر منتقل ہو جاتی ہے تو اس کے ذہن کے اندر خود بخود یقین آتا ہے, قرار آتا ہے, آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سر پر ہم مشکلوں کا بوجھ لے کر آتے ہیں، اور جب تسلی سے نماز ادا کر کے، بھاگم بھاگی نہیں، نماز پڑھ لی، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ بھی گئے، جو وظائف تھے وہ پڑھ لیے، اس کے بعد دعا تسلی سے کر لی، اس کے بعد ہم مسجد سے نکل کر جوتے پہن رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں اور آپ یقین کر سکتے ہیں ہمارے کاندھے ہلکے ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارا سر ہلکا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یقین کی کیا شان تھی، حضرت مولا مرتضیٰ کا تو آپ نے واقعہ سن لیا، کتابوں کے اندر درج ہے کہ جب ان کو تیر لگا تھا تو کوئی اس کو کھینچتا تھا تو آپ کو درد ہوتا تھا، ایسا یقین اللہ اکبر ان کے شان شان، یعنی آپ کے لیے جب وہ تیر نکالا جاتا تو آپ کو، ظاہر سی بات ہے تیر کوئی عام چیز نہیں، سوئی چبھ جائے تو بندے کا حال خراب ہو جاتا ہے، اور وہ جسم کے ساتھ لٹکی ہوئی ہو اور کمر کے قریب وہ لگی ہوئی ہو، تیر کوئی ایسی چبھائی تو نہیں کہ وہ تو دور سے بڑے گولی کی طرح نشانی کی طرح آتی ہے، تو اس کا کتنا حصہ بدن کے اندر پیوست ہو، اب نکالی جا رہی ہے، یہ ہماری ہمت کے لیے، ہم ایسے ہو نہیں سکتے، لیکن اگر ہمیں کچھ مل ہی نہیں سکتا تو ہمیں ان واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کے کمال پر نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کی خوشبو کو ہم پا سکتے ہیں، یہ یقین کی ہے ان واقعات کے ذریعے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ تیر لگا تو جب کوئی کھینچتا تھا تو آپ کو تکلیف ہوتی، فرمایا حضور اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کو نکالا نہ گیا تو زہر بدن میں پھیل جائے گا، فرمایا رکھو میں نماز ادا کرتا ہوں اور پھر تم نکال۔ ابھی تیر کھینچنے میں جان بلب تھی، یعنی انتہائی چہرے کا رنگ متغیر ہو جانا اور چیخ نکل آنا، لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور نماز میں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت آپ نے شروع کر کے جیسی رکوع میں گئے، قریب میں خادم تھا اس نے تیر کھینچا، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، یعنی وہی دیکھے مکمل توجہ جب اللہ جو پڑھ رہے ہیں اس طرف جا رہی ہے، یقین کی طرف، اور یہ آہستہ آہستہ پریکٹس کے ذریعے ہوتی ہے۔ قبر پر حقیقت، اللہ سے ملاقات پر یقین، حضور کے امتی ہونے پر یقین، مومن ہونے پر یقین، اللہ کے اجر دینے پر یقین، اس یقین کو پال کر جب بندہ یہ پریکٹس کرتا ہے تو آہستہ آہستہ بندے کے اندر وہ عادت پیدا ہوتی ہے۔ میں آخر میں ایک واقعہ حال ہی میں پڑھ رہا تھا آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جل قدر صحابی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، انہی کی وجہ سے میری ماں سیدہ عائشہ کی اولاد تو نہیں تھی لیکن آپ کی کنیت تھی ام عبداللہ، انہی کی وجہ سے سرکار نے ان کو آپ کے قریب کیا تھا اور آپ ان سے بڑا پیار کرتی تھی، تو انہی کے نام کی کنیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ تھی ام عبداللہ، یعنی عبداللہ کی ماں، حالانکہ آپ ان کی خالہ ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ آپ اپنے گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں بچہ سو رہا تھا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سامان بکھرا ہوا ہے اور ہبڑ دبڑ کی کیفیت ہے، تو بیگم سے پوچھا کیا، تو کہا آپ کو پتا ہی نہیں کیا ہوا، کہا نہیں پتا وہ، اس لیے تو پوچھا کیا ہوا، کہا یہ چھت، کیونکہ لکڑیوں کی چھت جیسے گاؤں کے اندر ہوتی ہے، گھاس بھرا ہوا ہوتا ہے، کہا یہ لکڑی کی چھت سے سانپ گرا اور بچہ آپ کے ساتھ سو رہا تھا اس پہ لپٹ گیا، وہ تو اچھا ہوا میں نے دیکھا تو میں نے لوگوں کو بلایا، تو اب آپ دیکھیں چھت سے سانپ گر گیا، بچے سے لپٹ گیا، اولاد بیٹا چھوٹا سا بچہ اس پر سانپ لپٹ گیا، ان کو پتا ہی نہیں ہے، اور جناب جو ہے کہ وہ ان کی بیگم نے دیکھا وہ چھڑایا، اور جب انہوں نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب ساری چیزوں کا سامان گھر کے اندر منتشر ہے، پوچھا کیسے، تو یہ یقین کی فضا ہے، یعنی جب اللہ کی طرف ہوئے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو، یعنی اتنا شور۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک عمل سے میں اور آپ سنجیدگی اختیار کریں، نمازوں کے اندر سنجیدگی اختیار کریں، اور ہماری زندگی کا واحد حل جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت ہی اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے یقین لاتی ہے، اور عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا سے کرنا، مسجد کے اندر عبادت نہیں، چلتے وقت بھی عبادت ہے، دیکھتے وقت بھی عبادت ہے، سنتے وقت بھی عبادت ہے، بولتے وقت بھی عبادت ہے، تولتے وقت بھی عبادت ہے، بیچتے وقت بھی عبادت ہے، لیتے وقت بھی عبادت ہے، سوتے وقت بھی عبادت ہے، جاگتے وقت بھی عبادت ہے، مومن کبھی غافل نہیں ہوتا۔ آنکھ کی عبادت نیک چیزوں کو دیکھنا، کان کی عبادت اچھی باتوں کو سننا، ہاتھ کی عبادت اچھائی کے کام کرنا، پاؤں کی عبادت نیک جگہوں کی طرف جانا، دل کی عبادت اس کے غور میں رہنا۔ بندہ اگر تنہائی میں خاموش بھی ہو تب بھی وہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، اس لیے مومن فارغ کبھی نہیں ہوتا، اور جو فارغ ہوتا ہے شیطان اس کو دبوچ لیتا ہے، اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ دیکھیں آپ خاموش موجود ہیں، بات تو میں کر رہا ہوں لیکن آپ اللہ کی یادوں میں مستغرق ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں میں مستغرق ہیں، تو مومن کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین یہ ذوق کمال رمضان کی مبارک راتوں میں عطا فرمائے۔ اسی حقیقت کو پالنے کا نام اعتکاف ہے، اسی حقیقت کو پالنے کا نام شب قدر ہے، اسی حقیقت کو پالنے کا نام اجتماع جمعہ ہے، جو اصل مقصد ہے۔ ہم پروسیس کی طرف آ جاتے ہیں، رزلٹ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس مکمل ضابطے کو کہ عمل سے لے کر نتیجے تک، پروسیس سے لے کر رزلٹ تک، تمام کی طرف ہمیں اپنی توجہ لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا خوگر کرے، اور ہماری آنکھوں، ہمارے جسم کے جوارے کو اپنی عبادت کا خوگر کرے، اپنی نافرمانی سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دائمی سمجھ لینا، اس ناپاک تصور سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے. وآخر دعوانا